دی امام زمانہ بلند در سلام
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی نور قلوب العارفین بنور معرفته واثبت فؤاد انبیائه واولیائه بقصص الانبیاء والمرسلین فأكمل إيمان المسلمين والمؤمنين بولاية علي أمير المؤمنين عليه السلام والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أفضل الموجودات العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الامجد المحمود الاحمد اعني ابا القاسم محمد وعلى روحه ونفسه وصاهره ووسيه سيد الاتقياء والاسفياء مولى الموالي امام المتقين علي بن ابي طالب وعلى اوصيائه لا سيما بقية الله في الارضين روحي وارواح العالمين لتراب مقدمه الفدا واللعنة الدائمة على اعدائهم اجمعين من الان الى قيام يوم الدين اما بعد فقد قال سيد الساجدين وزين العابدين عليه السلام اللهم اني اخلصت بانقطائي اليك صلوات على محمد وعلى محمد صحیفہ سجادیہ کے عنوان سے امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام کے کلام کو آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. چند برس پہلے ہم نے نہج البلاغہ کو پیش کیا تھا. اگر میں نہج البلاغہ کے بھی ایک ایک خطبے کی مکمل طور پہ تشریح کرتا، ایک ایک لفظ کو بیان کرتا، تو مجھ جیسے کو بھی نہج البلاغہ کی تشریح کرنے میں 400-500 درس کی ضرورت ہے. بغیر مبالغے کی بات کر رہا ہوں. اور اگر میں صحیفہ سجادیہ کی بھی ایک ایک دعا ایک ایک لفظ کے ساتھ تشریح پیش کروں تو کم از کم بھی مجھے 5-6 اشرے چاہیے، 50-60 سے زیادہ مجالس کی ضرورت ہے. توجہ ہے. صحیفہ سجادیہ کلام معصوم علیہ السلام. تو میں نے اس وقت نہج البلاغہ سے آشنائی کو پیش کیا تھا، اور اس دفعہ بھی صحیفہ سجادیہ سے آشنائی کو پیش کر رہا ہوں تاکہ آپ میں پڑھنے کا، دعاؤں کی تلاوت کا شوق پیدا ہو، اور ہمارے نوجوان انس پیدا کریں، مانوس ہو جائیں. امام سجاد کی 15 مناجات ہیں، ان میں سے مناجات 15. ہمارے علماء کہتے ہیں ان سے بہتر مناجات ہمارے پاس نہیں ہے. ایک نیا تصور دیا ہے جناب امیر نے اور سید سجاد نے، دعا نہیں مناجات بھی، دعا پکارنا. مناجات نجوہ سے ہے، سرگوشی کرنا. پکارا اسے جاتا ہے جو دور ہو، سرگوشی اس سے کی جاتی ہے جو قریب ہو. کان میں سرگوشی کی جاتی ہے. تو ایک نیا تصور دیا ہے اہل بیت علیہ السلام نے، ارے پکارنے کی ضرورت کیا ہے، سرگوشی بھی کرو تو وہ سنتا ہے، نہ بھی بولو دل میں جو رکھتے ہو وہ جانتا ہے. کیونکہ قرآن نے کہا نحنو اقرب اقرب الیہ من حبل الورید، ہم تمہاری شہرت سے بھی زیادہ قریب ہیں. ان میں سے ایک مناجات میں سے مناجات ہے امام سجاد علیہ السلام کی، مناجات المترددین، جنہیں خدا کی بارگاہ میں لذت محسوس ہونے لگے. میں آج اس دعا کا انتخاب کیا جس میں انقطاع، لوگوں سے انقطاع، کٹ جانا صرف خدا سے لو لگانا، دنیا سے کٹنا خدا سے لو لگانا. سننا چاہیں گے نا اسے؟ توڑ لینا اپنے آپ کو دنیا سے اور خدا سے لو لگانا. ہیں دنیا میں لیکن ہیں خدا کے ساتھ. کچھ خدا کے ساتھ بھی ہوتے ہیں تو دنیا ہی میں ہوتے ہیں. اہل بیت دنیا میں بھی ہوں تو خدا کے ساتھ ہے. پتہ نہیں میں اس کو پیش کر پایا ہوں یا نہیں. امام کہتے ہیں متلذذین، ان کو لذت محسوس ہوتی ہے. لذت سمجھتے ہیں نا، جہاں انسان پلیزر حاصل کرے، انجوائے کرے. اب یہ مجبور ہیں، یہاں کے بچے جو انگریزی پڑھے ہوتے ہیں وہ انگریزی کے لفظ سے ہی زیادہ، مجھے بات کر کہتے ہیں کہ ایک لفظ ہوتا ہے عربی کا، اس کا ترجمہ اردو میں مشکل ہوتا ہے. انسان کو اچھا لگنے لگے، آپ اپنے دوستوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں، آپ کو ان کی صحبت میں ان کی کمپنی اچھی لگتی ہے، چاہتے ہیں کہ آدھا گھنٹہ بیٹھا ہوں، ایک دو گھنٹہ اور بیٹھ جاؤں، تین چار گھنٹے بیٹھا رہوں. توجہ ہے؟ چاہتے ہیں نا جن دوستوں کے ساتھ آپ کا دل لگتا ہے وہاں بیٹھے رہیں. اگر کسی کے ساتھ دل نہ لگتا ہو تو کہتے ہیں جلدی چلا جاؤں، بیزار ہو جاتا ہے آدمی. مولا فرماتے ہیں کہ پروردگارہ، یہ میری مناجات ان کی مناجات ہیں جو تیری بارگاہ میں بیٹھ کے لذت محسوس کرتے ہیں. یہ چاہتے ہیں کبھی بھی یہ اللہ سے راز و نیاز ختم نہ ہو. توجہ فرما رہے تھے جانگیرہ میں، یہ کون اتنا دنیا کے اندر رہتے ہوئے اپنے آپ کو خدا سے اخلاص کے درجے کو پیش کر رہا ہے کہ جب اس کی بارگاہ میں ہوں. آپ دیکھیں بعض اوقات افراد مسجد میں آتے ہیں، نماز اس طرح تیزی سے پڑھیں گے کہ جلدی جلدی چلا جاؤں. کچھ آتے ہیں بڑے سکون سے. معصوم فرماتے ہیں کہ یہ جب ایک درجہ انسان کو حاصل ہو جائے، فوراً حاصل نہیں ہوتا، ایک ایسا مقام حاصل ہو جاتا ہے کہ جب وہ آئے تو پھر جانے کا جی نہیں کرتا. ایک ایسا بھی لحظہ آ جاتا ہے مومن کی زندگی میں کہ جانے کا جی نہیں کرتا، کہ جب یہ مقام حاصل ہو جائے تو سمجھ لو اب راز و نیاز لائق ہو گئے ہو. راز و نیاز کرنے لگے انسان، خدا سے ہم کلام ہونے لگے، بات کرنے لگے. یہ جتنا بھی پیش کروں گا اس میں توسل کا انکار کہیں نہیں ہے. ایک جملہ پیش کر رہا ہوں مرحوم آیت اللہ شیخ بہجت کا، آیت اللہ بہجت کا نام سن رکھا ہوگا، آیت اللہ شیخ محمد تقی بہجت، بہت بڑا نام گزرا ہمارے حوزے کا. کسی طالب علم نے ان سے سوال کیا کہ آغا، میں طالب علم ہوں، حوزے میں پڑھتا ہوں، پریشان ہوتا ہوں تو امام زمانہ سے کلام کرتا ہوں، جب میں امام سے بولتا ہوں، گفتگو کرتا ہوں، پکارتا ہوں، کیا مولا میری بات سنتے ہیں؟ تو آغا بہجت نے کہا، نوجوان تھا طالب علم تھا، کہ اس سے یہ جو تم نے بھی سوال کیا نا، اس سے پہلے کہ میں سنوں امام نے سوال سنا، اور یہ جو میں جواب دے رہا ہوں نا، اس سے پہلے کہ تم سنو امام نے سنا ہے، پھر تم سن رہے ہو. وہ حجت خدا ہے. اذن اللہ الواعیہ، یہ جو قرآن میں آیا ہے، اللہ کا سننے والا کان، وہ اس کے حجت ہیں. توجہ رکھیں گے. تو توسل کا انکار نہیں، لیکن یہ جو دنیا میں رہ کے دنیا سے کٹنا. بعض اوقات انسان، توجہ رکھیے گا میرے ساتھ، نوجوانوں کے لیے خاص طور سے پیش کر رہا ہوں، انسانوں کے بھیڑ میں ہوتا ہے لیکن اسے بھیڑ محسوس نہیں ہو رہی ہوتی، اسے محسوس نہیں ہوتا میرے اطراف میں لوگ ہیں. وہ اتنا کسی سے وابستہ ہو چکا ہوتا ہے، اسے کوئی اور نظر نہیں آ رہا ہوتا، اور بعض اوقات تنہا بیٹھا ہوتا ہے، تنہائی ہے، آئسولیشن ہے، کوئی بھی نہیں ہے، کہ ایک حجرے میں اپنے کمرے میں تنہا بیٹھا ہے، لیکن پھر بھی محسوس ہو رہا ہے کہ نہیں، وحشت سی ہو رہی ہے، میں تنہا نہیں ہوں، بہت زیادہ لوگ ہیں. جناب امیر کا بہت بڑا جملہ ہے، فرماتے ہیں پروردگارا، اب میں کیا کروں، میں جو چیز دیکھتا ہوں اس سے پہلے، اس کے ساتھ، اس کے بعد، میں ہر جگہ تجھے ہی دیکھتا ہوں. بھائی اسے محسوس کر رہے ہیں لوگ کیا؟ میں اپنے آپ سے بات کر رہا ہوں، سننا چاہ رہے ہیں نا سب حضرات. اب امام سجاد علیہ السلام دعا اس میں صحیفہ سجادیہ میں اس دعا میں جہاں خدا سے لو لگانے سے متعلق پیش کرتے ہیں، اللہم انی اخلصت بے انقطاعی الیک، میں نے اپنے آپ کو سب سے کاٹ لیا ہے، بریدہ ہوں، سب سے کٹا ہوں، تجھ سے وابستہ ہوں، میں تیرے سے اخلاص رکھتا ہوں، خالص کر لینا اپنے آپ کو، خالص، کسی بھی چیز کو بالکل خالص حاصل کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. مولا فرماتے ہیں میں خالصتاً تیرا ہوں. جب انسان دنیا میں رہتا ہوا سب سے کٹنے لگے اور اس کو اندازہ ہونے لگے سب کے ساتھ میرا جو رویہ ہوگا وہ ویسا ہوگا جیسا خدا چاہتا ہے، ماں باپ سے ویسے پیش آؤں گا جیسا خدا چاہتا ہے، دوستوں سے ویسے پیش آؤں گا جیسا خدا چاہتا ہے، بہن بھائیوں سے ویسے پیش آؤں گا جیسے خدا چاہتا ہے، اولاد سے ویسا پیش آؤں گا جیسا خدا چاہتا ہے، بیوی سے بچوں سے سب سے ویسا پیش آؤں گا جیسا خدا چاہتا ہے، سب سے میرا ہمسایوں سے لوگوں سے ویسا رابطہ ہوگا جیسا خدا چاہتا ہے. اب آپ ہوں گے لوگوں میں لیکن ہوں گے خدا کے ساتھ. آپ کا رشتہ اتنا مضبوط و قوی ہوگا آپ کو تنہائی کا احساس نہیں ہوگا. قرآن کی ایک آیت کو پیش کرنا چاہ رہا ہوں. بہت سے لوگ آتے ہیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، کہتے ہیں یا رسول اللہ اب جب ہم مسلمان ہو گئے ہیں تو ہمارے دوستوں نے ہم سے تعلق توڑ لیا، اب ہم تنہائی کا شکار ہو گئے ہیں، کوئی نہیں رہا. دوست کہتے ہیں کہ تم اب بتوں کی پوجا نہیں کرتے، اب تم مسلمان ہو گئے. توجہ ہے، یہ آج کے دور میں بہت سے لوگ کہتے ہیں نا، یہاں پہ بھی شاید ہوتا ہوگا کہ میں تنہا تنہا سا محسوس کرتا ہوں، مؤمن ہو متقی ہو تو تنہا سا محسوس کرنے لگتا ہے. مغربی دنیا میں زیادہ ہوتا ہے کہ وہاں پہ مسلمان کم ہیں، ہمیں تنہائی کا احساس ہوتا ہے. یہ نئی چیز نہیں ہے، یہ صدر اسلام میں بھی تھا. کہا یا رسول اللہ تنہائی کا احساس کرنے لگے ہیں، تو اللہ نے کہا میرے حبیب یہ جو آپ کے پاس آ کے کہتے ہیں ہمیں تنہائی کا احساس ہے، ان سب سے کہتے ہیں تنہائی محسوس نہ کرنا، تتنزل علیہم الملائکہ، تم پہ فرشتے نازل ہوتے ہیں، تمہیں نظر نہیں آتے، تم چاروں طرف سے فرشتوں کی صحبت میں ہو. تو فرشتوں کی صحبت میں ہو، اپنے آپ کو اتنا عبادت سے مضبوط کر لیں تنہائی کا احساس نہ ہو، تنہائی کا احساس نہ کریں، محسوس کریں کوئی اور بھی ہے. ایک ایسا وقت آتا ہے کہ پھر آپ کو غیبت بھی غیبت نہیں لگتی، صرف غیبت میں ظلم کی وجہ سے امام کی کمی محسوس ہوتی ہے، ویسے امام کی کمی محسوس نہیں ہوتی، کیونکہ آپ امام کی بارگاہ میں اپنے آپ کو محسوس کر رہے ہوتے ہیں. پتہ نہیں ہے یا نہیں ہے، ایسا وقت آ جاتا ہے، دنیا ظلم سے بھری ہے لیکن آپ ظلم سے اتنا دور ہو جاتے ہیں، اپنے آپ کو محسوس کرتے ہیں میں امام کی بارگاہ میں ہوں، کوئی عادل امام، حجت خدا میرا امام ہے، سرپرست ہے. امام کہتے ہیں انقطاع بہت ضروری ہے، کٹ جانا بہت ضروری ہے. لوگوں میں رہتے ہوئے اتنے دنیا دار نہ ہو جاؤ کہ پھر تمہیں آخرت بھول جائے. جملے کو پیش کر رہا ہوں، انقطاع دنیا سے کٹ جانا. دولت کا ہونا بری چیز نہیں ہے، دولت ہی سے محبت کر لے لگنا بری چیز ہے، دولت ہی سب کچھ نہ بن جائے. گھر کا ہونا بری چیز نہیں ہے، گھر ہی سب کچھ بن جائے یہ بہت بری چیز ہے، اگر توجہ ہو. عہدے کا ہونا بری چیز نہیں ہے لیکن عہدہ ہی انسان کے لیے سب کچھ ہو، آنکھیں ماتھے پہ رکھی ہوئی ہوں اور گردن اکڑی ہوئی ہو، سمجھ لیجیے اب یہ عہدہ اثر کرنے لگا ہے. لیکن جیسے بزرگوں سے ملیں یہ نہ دیکھیں یہ بوڑھا آدمی ہے کوئی عہدہ نہیں رکھتا، فوراً آپ کا سر جھک جائے، ہاتھ ملانے خود ہی آگے بڑھیں، اب سمجھ جائیں عہدے نے اثر نہیں کیا، آپ نے عہدے پہ اچھا اثر کیا. پتہ نہیں پہنچ رہے ہیں نہیں پہنچ رہے. کچھ لوگوں پہ دولت، دنیا، عہدہ، منصب یہ چیزیں اثر کرتی ہیں، کچھ چیزیں ان پہ اثر کرتے ہیں. حبیب خدا فرماتے ہیں گھر بنا کے توڑنا بچوں سے سیکھو. کچھ لوگ تو پہنچ گئے ہیں. بچے کیا کرتے ہیں، ریت کا مٹی کا گھر بنا لیتے ہیں، کھیلنے کی عادت ہوتی ہے بچوں کی، مٹی کا گھر بنایا بیٹھ گئے، ماں نے آواز دی بچوں اندر آ جاؤ. کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ کوئی بچہ ماں سے کہے نہیں اما میں نے تو ریت کا گھر اپنا خود بنا لیا، مٹی کا گھر بنا لیا، میں اسی مٹی کے گھر کے پاس ہی رہوں گا کیونکہ میں نے اپنا گھر بنا لیا. جیسے ہی ماں آواز دیتی ہے بچہ فوراً گھر کو گراتا ہے، کہتا ہے لبیک، ماں کی آواز پہ لبیک کہہ کے فوراً واپس چلا جاتا ہے. پیغمبر فرماتے ہیں بچوں سے ہی سیکھ لو، دنیا میں گھر بناؤ ضرور لیکن دل نہ لگا لو اب میں مرنا نہیں چاہتا. محمد و آل محمد. توجہ ہے زندہ نگرام. اتنا دل نہ لگا لیں کہ کہیں کہ اب میں مرنا نہیں چاہتا، میں صرف جینا ہی چاہتا ہوں. اللہ قرآن میں یہودیوں سے متعلق کہتا ہے، اتنا کما لیا ہے انہوں نے اتنی دولت، یود احدہم ان یعمر الف سنہ، کہ ان میں سے ہر آدمی چاہتا ہے کہ وہ 1000 سال تک جیتا رہے. وما ہوا بمزحزحہ من العذاب ان یعمر، اللہ کہتا ہے 1000 سال بھی جی لیں تو کیا میرے عذاب سے بچ جائیں گے؟ آنا تو میرے پاس ہی ہے، آنا تو میرے پاس ہی ہے. دنیا سے اتنے دل نہ لگائیں. مولا فرماتے ہیں بنے آخرت کے لیے ہو، دل دنیا سے لگائے بیٹھے ہو. اب چوتھے امام فرماتے ہیں کہ انقطاع ضروری ہے، دنیا سے کٹنا سیکھو، اتنا دنیا میں مگن نہ ہو جاؤ کہ دنیا ہی کے ہو جاؤ. کبھی کبھی دن کے اندر کچھ ایسا وقت نکالتے رہا کرو کہ تم ہو اور خدا ہو. نماز میں آتے رہو، کچھ نہ کچھ راز و نیاز کرتے رہو کہ خدا سے کٹ نہ جاؤ. دنیا سے کٹو، خدا سے نہ کٹو، جانا اسی کے پاس ہے. توجہ رکھیے گا، اسی کے پاس جانا ہے، اس سے نہ کٹو. عزیزان گرامی، ہوتا یہ ہے ہم دنیا میں اتنے مگن ہو جاتے ہیں، دنیا سے لو لگا لیتے ہیں، اسی میں جینے لگتے ہیں، اسی میں بسنے لگتے ہیں، اب مرنا نہیں چاہتے. معصوم فرماتے ہیں نہیں، بنے آخرت کے لیے ہو. میں ایک مثال دینا چاہ رہا ہوں، مثال ہوائی جہاز کے سفر کی ہے. میرا پورے سال میں بہت سفر رہتا، تو اس میں دو طرح کے سامان ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں بھائی یہ سامان آپ کا بڑا سامان ہے، یہ چیک ان کر دیں، یہ چلا جائے گا سامان میں چلا جائے گا. اور ایک ہوتا ہے ٹرانزٹ، چھوٹا موٹا بیگ ہاتھ میں رکھ لیجیے، یہ ہوائی جہاز میں ساتھ لے جا سکتے ہیں. توجہ ہے، تو ٹرانزٹ جو ہے جہاں پہ انسان کچھ دیر کے لیے گیا ہے، اور انگریزی کی صلاح ہے ڈیسٹینیشن جسے کہتے ہیں مقصد. ایک ہے عبور اور ایک ہے مقصد، اس صلاحات کو سنیے گا. میں نے انگریزی کا صرف سہارا لیا نوجوانوں کے لیے. ایک ہے مقصد اور ایک ہے عبور. کچھ دیر کے لیے ہوائی جہاز میں بیٹھا ہوں، چھوٹا سامان ہاتھ میں رکھ لیا، لیکن مقصد کہیں اور ہے، کہیں اور جانا. رات میں ہوائی جہاز، راستے میں ہوائی جہاز کہیں رکے گا، وہاں کے لیے چھوٹا موٹا سامان رکھا، لیکن مقصد ڈیسٹینیشن مقصد کہیں اور ہے، وہاں کے لیے بڑا سامان رکھوں گا. جب آ رہا تھا لندن سے تو بڑا سامان کراچی کے لیے رکھ دیا، لیکن راستے میں کہیں اور رکنا تھا، چھوٹا موٹا سامان رکھا. توجہ ہے، مولا فرماتے ہیں الدنیا ممر، یہ دنیا ڈیسٹینیشن نہیں ہے، مقصد نہیں ہے، عبور کی جگہ ہے. چھوٹا سامان یہاں کے لیے رکھو، بڑا سامان وہاں کے لیے رکھو. توجہ فرما رہے ہیں، گرا ہوتا یہ ہے کہ ہم میں سے کئی لوگ دنیا سے اتنی محبت کر لیتے ہیں کہ کہتے ہیں بس یہیں کے لیے جو کمانا ہے کما لو. مولا فرماتے ہیں نہیں، الانقطاع، دنیا سے کٹنا بھی سیکھو، کماؤ، دنیا بناؤ، لیکن اس لیے نہیں کہ یہیں رہنا ہے. ضروریات ہیں یہاں کی، یہاں کی ضرورت کے حساب سے کماؤ. جہاں زیادہ رہنا ہے وہاں کے لیے زیادہ کماؤ. سن رہے ہیں نا، اور سننا چاہ بھی رہے ہیں یا نہیں؟ تو جانے کے رامی، اب یہ بہت ضروری ہے کہ ہمارے نوجوان سے کہ انقطاع، دنیا سے رہتے ہوئے اس دنیا کے نہ ہو جائیں، ہم بنے آخرت کے لیے. جو جہاں کے لیے بنا ہوتا ہے وہ وہاں کا زیادہ سوچتا ہے. ایک اور جملہ کہہ دوں تاکہ نوجوانوں کی اور زیادہ توجہ میرے ساتھ بڑھ جائے. نہج البلاغہ میں مولا کا فرمان ہے سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، جو پوچھنا ہے مجھ سے پوچھ لو اس سے پہلے کہ تم مجھے کھو دو. پھر فرماتے ہیں میں آسمانوں کے راستے زمین کے راستوں سے زیادہ جانتا ہوں. اس زمانے کے لوگ سمجھ نہیں رہے تھے کہ یہ کیا بات کر رہے ہیں. تو ایک بہت بڑے محقق نے لکھا ہے جو جہاں زیادہ رہتا ہے وہ وہاں کے راستے زیادہ جانتا، خلقت سے لے کے ولادت تک وہاں رہے، ولادت سے لے کے شہادت تک یہاں رہے، جو جہاں زیادہ رہا ہو وہاں کے راستے زیادہ جانتا. انسان سن لے، تو یہاں کے لیے نہیں وہاں کے لیے بنا ہے، وہاں کے لیے کوشش کر. یہاں تو کچھ دیر کے لیے 60, 70, 80, 100 سال کے بعد چلا جائے گا، تو انسان بنا وہاں کے لیے ہے. مولا فرماتے ہیں جب بھی جنت کا تذکرہ آئے تو مومن کے وطن کا تذکرہ آیا، وطن کی بات سن کے خوش ہو جایا کرو. گرامی، دنیا سے اتنی ہی دور لگائیں. اب کیا ہوتا ہے، کیونکہ ہم دنیا ہی کے ہو جاتے ہیں تو ہم دنیا ہی مانگ رہے ہوتے ہیں، ہر چیز ہمیں دنیا میں چاہیے. بہت سے نوجوان کہتے ہیں ہم دعا مانگتے ہیں دعا قبول نہیں ہوتی. اللہ نے کہا کیوں، وہ دعونی استجب لکم، مانگو میں تمہیں عطا کروں گا. جب ہر دعا قبول نہیں کرتا تو کہا کیوں؟ توجہ ہے. ایک آدمی فصل لگا رہا ہے, ابتدائی مراحل کے اندر ہے, تو وہ چاہے گا ابھی فوراً بارش نہ ہو, ذرا یہ جو بیج ڈالے ہیں یہ مضبوط ہو جائیں, تھوڑا پانی کی ضرورت ہو, تھوڑا تھوڑا سا پانی ڈال دیتا ہے. دوسرا بیچارہ شہر میں گرمی کی شدت ہے, وہ کہتا ہے پروردگارہ بارش ہو جائے. کسان دعا مانگتا ہے پروردگارہ ابھی بارش نہ ہونے تو فصل اجڑ جائے گی. توجہ ہے, یہ دعاؤں کا ٹکراؤ بتا رہا ہوتا ہے. اللہ بہتر جانتا ہے اسے پانی کب برسانا. یہ دعاؤں کا ٹکراؤ ہے, کوئی کچھ مانگتا ہے کوئی کچھ مانگتا ہے, وہ خدا بہتر جانتا ہے اسے کیا عطا کرنا ہے, کسے عطا کرنا ہے, کہاں بارش نازل کرنی ہے. توجہ سے سنیے گا, میں چند مطالب کو پیش کر رہا ہوں. احادیث میں ہے, پوچھا معصوم سے پوچھا کہ مولا دعائیں ہماری قبول نہیں ہوتی, اور بعض ہم ایسے افراد دیکھتے ہیں بہت گنہگار ہیں, یہاں دعا مانگتے ہیں وہاں قبول ہو جاتی, ہم دعائیں مانگ مانگ کے یہاں پہ مہینے گزر گئے, کئی کئی مہینوں سے رو رو کے حال ہو گئے, بیمار ہو گیا, دعا قبول ہی نہیں ہو رہی. مولا نے کہا بعض افراد کا مانگنا خدا کو پسند نہیں ہوتا, ایسے آ کے مانگتا ہے کہ اللہ کہتا ہے اسے فوراً دے دوں پھر نہ مانگے. پتہ نہیں توجہ ہے یا نہیں. کچھ ایسے مانگنے والے, کہا نا کہ گنہگار تو مانگتے ہیں پوری ہو جاتی ہے, کچھ ایسے مانگنے والے ہوتے ہیں خدا کہتے ہیں اس کا مانگنا مجھے پسند نہیں, یہ دوبارہ نہ مانگے, اسے فوراً عطا کر دیا. کہ کچھ ایسے مانگتے ہیں خدا کہتے ہیں اس کی نہیں سنوں گا, اس کا مانگنا مجھے بڑا پسند ہے. اللہ کے نام میں معصوم فرماتے ہیں کچھ کا مانگنا خدا بند متعال کو اتنا پسند ہوتا ہے, اتنا فرشتوں سے خود کہتا رہتا نہیں اس کی نہیں سن رہا, کہ پروردگارا یہ بڑا اچھا مانگ رہا ہے اسی لیے تو سن نہیں رہا, یہ اچھے انداز سے مانگ رہا ہے مجھے اس کا مانگنا بہت پسند ہے, پروردگارا یہ جو اپنے لیے چاہ رہا ہے وہ تو اسے نہیں دے رہا. سنیے گا غور سے سنیے گا, معصوم فرماتے کیا پروردگار اپنے لیے مانگ رہا ہے تو اس کو نہیں دے رہا, کہ تم نہیں جانتے اسی دعائیں جو میں نہیں سن رہا یہ مہینوں سے مانگ رہا, اس کے بدلے میں میں آخرت میں کیا دینے والا ہوں. اگر اسے خود بھی پتا چل جائے کہ مجھے آخرت میں کیا ملنے والا, تو رو رو کے کہے پروردگارا کوئی دعا قبول نہ کر. یہ خود مجھ سے کہے کوئی دعا قبول نہ کر, ہمیں کیا اندازہ تھا اتنا ثواب ملنے والا ہے. وہ جو نہیں دعا سنتا اس کا بھی انسان کو اگر اندازہ ہو جائے کہ اجر و ثواب کتنا ہے. اذان گرامی, اجر و ثواب کو ذہن میں رکھیے, آپ کا خدا سے رابطہ بہت ضروری ہے. جب مانگنے بیٹھے ہیں تو بڑے عاجزی ان کے سارے کے ساتھ سنیں گے انشاءاللہ مطالب. وعجل فرجا, چند چیزیں جن کی وجہ سے دعا قبول نہیں ہوتی انہیں پیش کرنا چاہ رہا ہوں. انقطاع ضروری ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ شرائط بھی ہیں, شرائط پوری نہ ہو تو دعا نہیں قبول ہوتی. کتاب کا نام ہے مکارم الاخلاق, مرحوم طبرسی کی کتاب ہے, 700 سال پہلے لکھی گئی. حبیب خدا فرماتے ہیں اگر ایک لقمہ, صرف ایک لقمہ اگر کوئی حرام کھا لے تو 40 دن تک دعا قبول نہیں ہوتی. اگر کوئی نجس چیز, کوئی حرام چیز کھا لے, کہا یا رسول اللہ یہ جانتے ہوئے ہے یا نہ جانے میں بھی, انجانے میں بھی کوئی کھا لے؟ توجہ ہے, جانتے بوجھتے ہوئے کسی نے کھا لیا حرام, یہ اس کے لیے ہے اس کی دعا قبول نہیں ہوتی, یہ کوئی انجانے میں بھی کھا جائے, حرام کھا گیا انجانے میں, کوئی نجس شے تھی کوئی حرام تھا, جیسے اب پاکستان کے اندر سننے میں آیا تھا کہ قصاب یہاں پتہ نہیں کیا کچھ بیچتے رہے, حلال جانور کے نام پہ حرام بھی کھلاتے رہے, غیر ذبیحہ بھی کھلاتے رہے, ایسا ہے یا نہیں؟ معلوم ہی نہیں تھا. تو پیغمبر نے کہا اگر جانتے ہوئے کھائیں تو گناہ بھی ہے, جانتے ہوئے کھائیں تو گناہ بھی ہے, دعا قبول نہیں ہوگی. اگر انجانے میں کھا لے تو گناہ تو نہیں ہے لیکن وہ جو کھایا ہے اثر تو ہوگا. اگر کوئی آدمی مثال کے طور پہ زہر کھا لے اور روز قیامت خدا سے لڑ پڑے میں مرا کیوں, بھائی جانتے نہیں تھا کس نے زہر دے دیا, تو اللہ نے کہا اثر ایسا تھا اس کا اجر دے دوں گا, کہ تو مارا گیا بے موت مارا گیا اسے گناہ دوں گا جس نے زہر دیا, لیکن جو اثر ہے وہ میں اثر نہیں اٹھاؤں گا, جو جس چیز میں اثر ہے ویسا اثر باقی رہے گا. پتہ نہیں بات پہنچے نہیں پہنچے, اثر نہیں اٹھایا جاتا, جو اثر وضعی اثر تکوینی جو اس کے اندر ہے, اس کی بحث میں نہیں زیادہ تفصیل سے جاؤں گا, ان چیزوں کا اثر ہوتا ہے. تو جانے گرامی, پاک چیز کھانا بہت ضروری ہے. آپ نے پرانے لوگوں کو دیکھا کچھ بھی پکانے لگتے تھے بار بار پاک کرتے تھے, گوشت پکائیں گے ایسا نہ ہو خون رہ گیا ہو, پاک کریں گے اسے. मासूम फरमाते कभी भी गोश्त ना पकाओ जब तक कि उसे पाक ना कर लो, धो उसे बार बार, पाक करो। जब खाने लगे, यहां तक कि मैंने देखा है बहुत से लोग चावल भी पकाएं, दाल भी, कुछ भी पकाएं, सब्जी भी पकाएं, उसे जरूर पाक करते हैं। जब पाक कर लें फिर पकाते हैं। अब समझ में आ रहा है पाकीजगी का हमारे दुआ की कबूलियत में कितना असर है। कुछ लोग होते हैं कि हाथ पाक किया नहीं, लगा दिया खाने, इसलिए अब जब पकाने लगे तो खुद ब खुद खाने को पाक करके, इसीलिए घर में खाने की इसलिए ताकीद ज्यादा है, क्योंकि बाहर पकाने वाले का मालूम नहीं इसने पाकीजगी का लिहाज रखा कि नहीं रखा। लेकिन घर में अगर कोई पका रहा है तो पाकीजगी का लिहाज रखेगा। एक और बात कह दूं अगर सुनना पसंद फरमाए, एक बहुत बड़े उस्ताद गोमे मुकद्दस में हमेशा कहा करते थे, कहते थे वो मां जो बिस्मिल्लाह पढ़ के आटा गूंथती है और वो मां जो बगैर बिस्मिल्लाह पढ़े आटा गूंथती है, दोनों आटे हैं, दोनों की रोटियां बननी हैं। इस रोटी का असर और होगा, उस रोटी का असर और होगा। इसे बिस्मिल्लाह पढ़ के गूंदा गया है, उस रोटी का असर और है। में पहला जो पहली शर्त है, पहला जो मकाम मरहला है, पहली शर्त है इंसान हलाल खाए। तवज्जो रहेगी सबकी मेरे साथ? तो पहली शर्त हलाल, पाकीजा शय, पाक खाएंगे। और छठे इमाम की हदीस है, शहद की मक्खी से एक चीज जरूर सीखो, सिर्फ हलाल खाती है, सिर्फ हलाल पैदा करती है। जहां जाती है फूलों का रस पीती है, हलाल शय और शहद पैदा करती है। मौला कहते हैं जानवर है लेकिन इतना लिहाज है उसे हलाल का कि अल्लाह ने कुरान में कहा फी है शफा, इसके शहद के अंदर भी हमने शफा रख दी है क्योंकि हलाल खाती है। तो पहली शर्त हलाल, गस्बी ना हो, चाहे हलाल हो, है बकरा जिबा भी हुआ हुआ है, आपने 100 दफा पाक भी कर लिया, है गस्बी, किसी यतीम का हक है, किसी बेवा का हक है, किसी मोमिन का हक है, इसका भी वही असर होगा। बहलुल दाना थे, सख जुमले कह रहा हूं, अगर सुनना चाहेंगे तो आगे बढ़ूंगा। बहलुल दाना का नाम सुन रखा है सबने, तो एक बहुत बड़े उस जमाने के सूफी थे, वो उनके पास आए, कहने लगे कि भाई कुछ मुझे दर्श दीजिए, कुछ सबक दीजिए, मैं आपसे बात करना चाहता हूं। अब वो माशाल्लाह पीर साहब थे तो उनके साथ मुरीद भी बहुत ज्यादा थे। मुरीदों ने कहा कि हुजूर आपको इश्तबा हो गया, ये तो दीवाना है, किसी को अंदाजा नहीं था ये इश्क आले मोहम्मद में दीवाना, ये तो दीवाना है, मजनून है, इसे लोग पत्थर मारते हैं, सड़कों पे सोता है। थे वजीर, सिर्फ इश्क आले मोहम्मद में सड़क पर आ गए थे। देखें दीवानेपन के लिए सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं होती, हरकतें करने लगे हर आदमी कहेगा पागल, कौन अपना वजीर का घर छोड़ के सड़क पे सोएगा। वजीर थे हारून रशीद के, सड़क पे आके सोने लगे तो हर आदमी कहने लगा भाई ये पागल हो गए, दिमाग खराब हो गया है। ताकि उनकी मुखबिरी ना हो जाए तो अब तकिये के अंदर सड़क पे सोने लगे, जो कोई फेंक देता खाना वहीं पे खा लेते। और क्यों? सिर्फ सिर्फ इश्क आले मोहम्मद में, उसी दीवानगी में बड़े बड़े सबक दे जाते थे। सिर्फ इशारा करूंगा फिर मैं ये जो बात पेश करना चाह रहा था उसे पेश करना चाहता हूं। एक मरतबा दरबार में आए, दीवानगी में भी दरबार में आते थे हारून, क्योंकि खालाजाद भाई चाहिए तो आने देते थे। आया तो आके तख्त पे बैठ गए तो लोगों ने उतार के तख्त से मारना शुरू किया, कभी ये खलीफा का तख्त है और तेरी इतनी जुरत इतनी मजाल खलीफा के तख्त पे बैठ जाए। जब मारा पीटा तो रोने लगे, बैठे रो रहे थे इतने में खलीफा साहब आ गए। खलीफा हारून रशीद ने आके कहा कि क्या बात है, ये हारून इतना चीख चीख के रो क्यों रहा? कहा कि हुजूर आपके तख्त पे बैठ गया था, हमने इसे तख्त से उतार के बहुत मारा। कहा अच्छा मारा, फिर बहुत खुश हुआ, कहा अच्छा इसे मार पड़ी। फिर कहा बहलूल कब तक रोते रहोगे, चुप हो जाओ। कहा मैं अपने लिए नहीं, मैं तो तेरे लिए रो रहा हूं। कहा क्यों, मेरे लिए क्यों रो रहा है, मार तो तुझे पड़ी है। कहा मैं इतनी सी देर के लिए आले मोहम्मद के हक पे बैठा था, इतनी मार खाई है, तू तो कब से बैठा है सोच सोच के रो रो, तुझे कितनी मार पड़ेगी। तवज्जो है जाने की राम, تو کہا میں اپنے لیے نہیں، میں تو تمہارے لیے رو رہا ہوں، اتنی سی دیر کے لیے آل محمد کا غصب کیا تھا میں نے، چند لہجے بیٹھا تو میں نے اتنی مار کھائی ہے، تم تو کب سے حق غصب کیے بیٹھے ہو، سوچ سوچ کے مجھے رونا آ رہا ہے کہ تجھے کتنی مار پڑے گی۔ اذان گرامی بعض اوقات کوئی دیوانہ ہوتا ہے، دیوانگی میں اتنے بڑے بڑے پیغام دے جاتا ہے۔ تو اب جنید بغداد یا جو بھی اب بہت بڑے صوفیوں کے مرید ساتھ میں، کہا بھی یہ مجنون ہے، دیوانہ ہے، کہا نہیں تم نہیں جانتے، یہ صادق آل محمد کا شاگرد ہے۔ وہ بھی جانتے تھے، انہیں پتا تھا کہ یہ آدمی عام آدمی نہیں ہے۔ کہا سبق دیجیے، میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے پوچھا، کہا بات کرنی آتی ہے آپ کو؟ حضرت بہلول نے پوچھا، کس سے؟ اتنے نام لینا مناسب نہیں، بہت بڑے صوفی ان سے پوچھنے لگے کہ آپ کو بات کرنی آتی ہے؟ انہوں نے کہا ہاں بات کرنی آتی، کیسے بات کرتے ہیں؟ کبھی آرام آرام سے بات کرنی چاہیے، الفاظ اچھے استعمال کرنے چاہیے، اور جب بات کریں تو دوسرے کی بھی سنیں۔ اور وہ وضاحت کرنے لگے کہ جتنے مصحبات ہیں، انہوں نے کہا تم تو جاہل آدمی ہو، تمہیں تو بات تک کرنی نہیں آتی۔ اٹھ، یہ کہاں اٹھ کے چلے گئے۔ شاگرد کہنے لگے حضور پورا بغداد دیکھ رہا ہے، وہ آپ کو ایسی سی توہین آمیز جملے کہہ کے چلا گیا، آپ کو بات کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ کہا نہیں، اس کو تلاش کرو کہاں گیا، مجھے پھر بھی ملنا۔ اب وہ شاگرد کہنے لگے حضور مسئلہ کیا ہے آپ ہمارے پیر ہیں؟ کہا نہیں، اس کو تلاش کرو۔ چلے پیچھے چلے قبرستان، تلاش کرتے کرتے پہنچ گئے کہ قبرستان میں بیٹھے کھانا کھا رہے ہیں۔ کہا کہ حضور وہ دسترخوان وہاں پہ، اس نے قبرستان میں دسترخوان بچھا رکھا ہے، وہاں کھانا کھا رہا۔ پہنچے ٹوٹی ہوئی روٹیاں، کہا بہلول آپ کے ساتھ کھانا کھا سکتا ہوں؟ کہا کھانا کھانا آتا ہے تمہیں؟ کہاں کھانا کھانا آتا ہے؟ کہا کیسے کھانا کھاتے ہیں؟ کہا لقمہ چھوٹا چھوٹا لینا چاہیے، پہلے بسم اللہ پڑھو، ہر لقمے کے بعد الحمدللہ کہو، 20 مرتبہ چباؤ پھر کھاؤ۔ کہا جاہل تجھے تو کھانا تک نہیں آتا۔ پھر شاگردوں نے محسوس کیا حضور یہ آپ کو گالیاں بک رہا ہے، توہین کر رہا ہے، سارا شہر دیکھ رہا ہے، آپ کیوں اس کے پیچھے چلتے ہیں؟ کہا نہیں تمہیں سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، یہ کچھ نہ کچھ سبق ضرور ہوگا اس کے اندر۔ کہا نہیں تمہیں کھانا نہیں آتا، اٹھ کے چلے گئے کہیں اور۔ تلاش کرنے لگے، دیکھا صحرا میں بیٹھے ہیں۔ کہا کہ بھائی ہم کچھ نصیحت کرو، معاوضہ کرو۔ کہا تمہیں پتا ہے نصیحت معاوضہ کیا؟ کہا نہیں کچھ نہیں، آپ نے خود ہی بتا دیا، میں تو جاہل ہوں، اب آپ ہی جانتے ہیں، آپ بتائیے۔ کہا اب تم آئے ہو لائن کے اوپر، جب اقرار کر لے کوئی آدمی کہ نہیں جانتا، اسے سکھایا جاتا ہے، جو پہلے سے کہہ رہا ہوں میں سب کچھ جانتا ہوں وہ کیا سیکھے گا۔ کہا اچھا پہلے یہ بتائیے، جو آپ کہہ رہے تھے بات کرنی نہیں آتی، بات کیسے کی جاتی ہے؟ کہ یہ تو بات کی بات ہے، آرام سے بولو، الفاظ اچھے ہوں، پہلے یہ دیکھو اللہ کی خوشنودی کے لیے بول رہے ہو یا مخلوق کے لیے، کس کی خوشنودی کے لیے کلام کر رہے ہو، پہلے تو بنیاد تو صحیح کرو، یہ تو ساری بات کی باتیں ہیں۔ کہا چلیں آپ نے مجھے بولنا سکھا دیا، اب یہ بتائیے کھاتے کیسے ہیں؟ کہا کھانے، یہ تو سب بات کی باتیں ہیں کہ بسم اللہ پڑھو، الحمدللہ کہو، لقمہ چباؤ، چھوٹا لقمہ ہو 20 دفعہ چباؤ، پھر آرام سے ہو، زیادہ نہ کھاؤ، یہ سب بات کی، یہ تو مصحبات ہیں، یہ تو بات کی باتیں ہیں، پہلے یہ دیکھو حلال کھا رہے ہو، غصبی تو نہیں ہے، کسی یتیم و بیوہ کا حق تو نہیں کھا رہے ہو، یہ تو سب بعد میں آئے گا، مصحبات تو بعد کی باتیں ہیں، پہلے بنیاد تو صحیح کرو۔ دعا کی استجابت میں بھی یہی سب چیزیں ضروری ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، جب آپ نے مجھے سکھا دیا بولنا کھانا، اب کوئی نصیحت کر دیں۔ کہا کبھی بھی جب آپ آخرت کی بات کریں تو یہ نہ کہیں کل سے شروع کروں گا۔ کچھ لوگ پہنچ گئے ہیں۔ کہا جب بھی آخرت کی بات کرو تو حضرت بہلول نے کہا کبھی بھی یہ نہ کہنا کل سے شروع کروں گا، جب بھی آخرت کی بات کرو تو کہو آج سے ابھی سے شروع کروں گا، کیونکہ جب کہو گے کل تو وہ کل آتی ہی نہیں، میں آج تو ایگزمپٹڈ ہوں پھر، کیونکہ میں نے اپنے لیے خود ہی کہہ دیا کل سے کام شروع کروں گا، آج پھر بھی میں استثناء ہوں۔ توجہ ہے، جب انسان کہتا ہے نا کل سے انشاءاللہ، تو پھر آج پھر وہ نماز قضا کر، کل سے نماز پڑھوں گا، آج پھر نماز قضا کر دی، کل سے حلال کھاؤں گا، آج پھر اس کا مطلب ہے شبہ والی چیز کھا لے گا، کل سے ماں باپ کا احترام شروع کروں گا، آج پھر اس کا مطلب ہے گستاخی کی نیت باقی ہے۔ پتہ نہیں توجہ ہے یا نہیں۔ کہیں میں ابھی سے شروع کروں گا، جو نماز رہ گئی ہے آج کی اسے ادا کر لوں، پھر کل کا دن انشاءاللہ مجھے نیا رزق بھی دے گا، نیا سلیقہ بھی دے گا، نئی عبادت کی مہلت بھی دے گا، نیا دن شروع ہوگا، میرے لیے بہت سی برکتیں لے کے آئے گا۔ اسی کو کہتے ہیں انقطاع، دنیا سے کٹ جانا، خدا سے لو لگانا۔ انسان خدا سے جب وابستہ ہو تو وہ پھر کل کا انتظار نہیں کرتا، ابھی سے ہر کام کو، جب توبہ بھی کریں تو ابھی سے توبہ کریں۔ ہمارے ایک دوست وہ کہتے تھے، میں اپنے وہ بھی عالم ہیں، کہنے لگے میں کچھ دوستوں سے کہا بھی آپ سگریٹ چھوڑ دیں، کہنے لگے بہت آسان ہے۔ آسان ہے تو پھر چھوڑ کیوں نہیں دیتے؟ کیا 100 دفعہ چھوڑ چکے ہیں؟ پتہ نہیں بات پہنچی نہیں پہنچی۔ یا میرے انسان نیت کر لے کہ ابھی چھوڑوں گا پھر دوبارہ، نہیں یہ توبہ نہیں ہے۔ توبہ یہ ہے کہ انسان کا عزم ہو، ارادہ پختہ ہو، آج سے توبہ کی ہے، اب دوبارہ اس کام کو انجام نہیں دوں گا۔ عزیزان گرامی، مجلس میں جب آئیں تو فیصلہ کر کے جائیں میں آل محمد کا ماننے والا ہوں، جب میں ان کا ماننے والا ہوں تو پھر کسی اور راستے پہ مجھے کوئی بہکا نہیں سکتا۔ دنیا میں سب سے بڑی اگر کوئی مثال قائم کرے تو ہم مثال قائم کریں، علم میں، تعلیم میں سب سے آگے جتنے افراد ہوں وہ ہمارے ہوں، آل محمد کے ماننے والے ہوں۔ ہم ہر حکومت کی، ہر دنیا کی بڑی سے بڑی طاقت کی ضرورت بن جائیں اپنے علم کی وجہ سے، تعلیم کی وجہ سے۔ جملہ میں کہہ گیا ہوں لیکن واہ واہ بالکل بھی نہیں اس جملے پہ۔ ہم پوری دنیا کے ہر فرد کی، ہر حکومت کی ضرورت بن جائیں، ہمارا علم و تعلیم اتنی زیادہ ضرورت بن جائیں، ہر آدمی محسوس کرے ان کے بغیر گزارا نہیں ہے، کیونکہ علم میں آگے ہیں تو آل محمد کے ماننے والے ہیں، تعلیم میں آگے ہیں تو آل محمد کے ماننے والے۔ پھر جو پڑھیں گے بھی آپ تو اس میں برکت زیادہ ہوگی۔ کیوں برکت زیادہ ہوگی؟ کیونکہ ہدف آل محمد ہیں۔ وقت میرا تفصیل میں نہیں جا سکتا، چند ایک مثالیں پیش کرنا چاہ رہا ہوں کہ انقطاع کیا ہوتا ہے۔ آج ذہن میں رکھیے گا، حضرت قاسم ابن حسن دیکھیں نوجوان ہیں، 13.5 برس کے ہیں، 13 برس، ابھی تک بہت سے بچوں کو شعور نہیں آیا ہوتا آج کے زمانے میں، لیکن اتنا شعور بلند ہے، انقطاع دنیا سے اتنے کٹے ہوئے ہیں جو میں لفظ استعمال کر رہا ہوں۔ جب عاشق حسین ابن علی کوئی ہو جاتا ہے تو پھر اسے دنیا کی پرواہ ہی نہیں رہتی، وہ شکر کی منزل پہ آ جاتے ہیں۔ میں نے پیش کیا تھا نا اس دن صبر کی منزل کو، حیدان گرامی یہ شکر کی منزل پہ جناب اسماعیل علیہ السلام کہتے نظر آ رہے ہیں، ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین، بابا جان جب آپ چھری رکھیں گے تو آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ مرتے ہوئے شہادت ہے نا، اللہ کی راہ میں مارے جا رہے ہیں تو شہادت ہے، شہادت ہے یا نہیں ہے؟ بے شک شہادت ہے، جو اللہ کی راہ میں ہے وہ شہادت ہے۔ جانتے ہیں خود بھی نبی ہیں جناب اسماعیل، کہ راہ خدا میں مارا جا رہا ہوں یہ شہادت ہے، لیکن کہا صبر کروں گا، چھری جب چل رہی ہو تو صبر کرنے کی ضرورت ہے۔ جناب اسماعیل علیہ السلام صبر کرتے ہیں، جناب قاسم پوچھتے ہیں جناب سید الشہداء سے، چچا جان کیا شہداء کی فہرست میں میرا نام نہیں ہے؟ میں مصائب پہ نہیں آیا ابھی، لیکن آنکھوں میں آنسو میں جانتا ہوں آ جائیں گے۔ کہاں، لیکن بھتیجے بتائیے کیف الموت عندک، آپ کے نزدیک موت کیسی ہے، موت کو کیسا پاتے ہیں؟ کہ احلی من العسل، چچا جان اگر آپ کی خاطر آپ پہ قربان ہونا نصیب ہو تو موت مجھے شہد سے زیادہ میٹھی لگتی ہے۔ اللہ اکبر، اب تفصیل میں نہیں جا رہا۔ تو وہاں پہ جناب سید الشہداء نے کہا آپ کا نام ہے، فوراً سجدے میں گر گئے، کہ پروردگارا تیرا شکر ہے، تو نے مجھے اس لائق بنایا ہے، میں تیرے ولی پہ قربان ہو رہا۔ جناب اسماعیل صبر کرتے ہیں، جناب قاسم شکر کرتے ہیں، یہ حسین ابن علی کی تربیت ہے، وہ شہادت پہ شکر کی منزل پہ فائز کر دیتے۔ توجہ رکھیں گے جانے گرامی، جب کتنی باریکیاں ہیں، یہ انقطاع کیا ہے؟ جناب امیر ہوں اہل بیت علیہ السلام کتنے سخت مظالم سے گزرے ہیں، لیکن کہیں پہ بھی کسی مرحلے کے اندر لرستے نظر نہیں آتے، ہر حالت میں کہتے نظر آتے ہیں پروردگارا تیرا کتنا ہم پہ کرم ہے کہ تو نے ہمیں اتنا افضل بنایا ہے، تو نے آزمائش ہمیں زیادہ دی، کسی مرحلے میں شکوہ نہیں۔ میں چند امام صادق علیہ السلام کی اس دعا سے مطالب کو اور وسعت دینا چاہ رہا ہوں، سے پہلے کہ میں مصائب پہ آؤں، اگر سننا پسند فرمائیں گے تو امام سجاد کی خوشنودی کے لیے بابا سے بلند سلوات پڑھیں گے۔ وعجل فرج، اس دعا کے بہت فراز ہیں، 28ویں دعا ہے، دیکھتے رہیے گا۔ मैं जानता हूं लोग जिस तरह से जिस हालत में बैठे हैं, जहां जहां परवरदिगार जनाब सैयद आपका आना कबूल फरमाए। तो अजान के रामी इमाम फरमाते हैं कि परवरदिगारा जब इंसान दुनिया से कट जाता है तो उसे तेरी बारगाह के अंदर खुद लुत्फ महसूस होने लगता है। वो महसूस करता है मैं उसकी बारगाह में हूं। आपने देखा है आप बहुत ज्यादा गर्मी की शिद्दत में अचानक ठंडा पानी मिल जाए तो कैसा महसूस होता है? इंसान जैसे ही पानी पीता है तो उसको ठंडक सी महसूस होती है, सुकून सा आ जाता है। इसी तरह से मासूम फरमाते हैं कि शहादत आले मोहम्मद के लिए तस्कीन का सबब बनती है। नहीं पहुंचा सका, तस्कीन का सबब बनती है। मौला अमीर उल मोमिनीन फरमाते हैं कि 1000 तलवारों के साय में शहादत देना मुझे बिस्तरे मर्ग पे मरने से ज्यादा अजीज है। का मौला क्यों सुकून से बिस्तर पे मरना आपको इतना पसंद नहीं है, शहादत क्यों इतना चाहते हैं? कहा क्योंकि वो लिकाउल्लाह है, अल्लाह की मुलाकात है। तवज्जो रखिएगा, अल्लाह से मुलाकात है। सारे मजमे की तवज्जो, एक जुमला पेश कर रहा हूं, एक नतीजा देना चाहता हूं। परवरदिगार मुझे तौफीक दे के मैं सही तरह से पहुंचा पाऊं। सूरह यूसुफ जहन में ले आइएगा, 12वां सूरह है। एक मरतबा जुलेखा को सब मजम्मत करने लगी कि कौन है यूसुफ, किसी जवान के इसमें मुबतला हो गए? का नहीं, एक मरतबा बुलाओ यूसुफ को। एक कनीज से कहा उसे गुजार दे, सबसे कहा कि हाथ में सेब रखो, छुरी हाथ में ले लो, जब मैं कहूं तो काटना। कहा देखो अब काटो। जैसे जनाब यूसुफ गुजरे सबने काटना शुरू किया, उंगलियां काट दी। कहा बल हुआ मलकुन करीम, कुरान की आयत है। कहा यह इंसान नहीं लगता, लगता है आसमान से उतरा। कहा हुस्न यूसुफ देखने के बाद हाथ कटते चले गए, महसूस नहीं हुआ। और जो लिकाउल्लाह में हो, अल्लाह से मुलाकात में हो, मौला ने फरमाया हमें महसूस ही नहीं होता। कहा हम तो क्या, हमारा शिया, हमारा मानने वाला, हमारा चाहने वाला जब शहादत के वक्त देखता है, मुलाकात करता है। मैं एक जुमला कह दूं आपसे, मैं तो कहता हूं मौत के वक्त भी। तवज्जो है मेरे साथ। जनाब यूसुफ को देखा, हाथ काट दिए, महसूस नहीं हुआ। और अगर आखिरी वक्त में मौला फरमाते हैं, जनाब अमीर कहते हैं या हारिस अल हमदान मन गेमु चेरानी, ए हारिस हमदान जो भी मरेगा मुझे जरूर देखेगा, फिर हमें मौत महसूस नहीं होगी। अली देख रहे होंगे हम। जब हम मौला की जियारत कर रहे हों तो फिर मौत हमें कोई आर नहीं है। इसलिए दुनिया से इनकता जरूरी है आपका, दुनिया से खौफ को खत्म कर दें, कोई आपको डरा ना पाए। हम हुसैन इबन अली के मानने वाले हैं। मजालिस में आने लगे तो आपको महसूस हो कि मैं वाकयन इमाम से मुलाकात के लिए जा रहा हूं, वाकई मुलाकात है। हज़ान गिरामी, पूरा दौर दुनिया का, सब कुछ दुनिया खत्म हो जाएगा, बाकी रहेगा तो जिक्र मोहम्मद और आले मोहम्मद बाकी रहेगा। शायद अलम का साया आ गया ऐसे एक जुमले पे कि मैंने जनाब सैयद शहदा का नाम लिया, फरारा खुद ब खुद आ गया। कैसी अजीब गरीब बाज़त कैफियात तारी होती है, इंसान सोच नहीं सकता कि सिर्फ एक सैयद शहदा का नाम लिया तो हजरत अब्बास का साया हमारे सिर पर कायम दायम रहे। तो तारीख ने बड़ी बड़ी हस्तियों से मुतालिक लिखा है, उन्हें दुनिया की कोई मोहब्बत नहीं। सैयदुल शुहदा शबे आशूर असहाब को एक ऐसी कैफियत में ले गए कि उनमें से हर हर फर्द शहादत ही चाहता था। एक सफर शुरू होता है, उस सफर में अगर जो सफर में ले जा रहा है उस मसीर में, उस सैर में, उस सुलूक में, तो फिर इंसान कभी रुकता नहीं है, वो बहुत आगे चला जाता है। गौर से सुनिएगा शबे आशूर के चंद जुमले मसाहिब के, जरूर मेरा आपसे वादा है अगर आपने महसूस किया तो मोहब्बत और इश्क के आंसू आपकी आंखों से बहेंगे। मैं गिरिए के मुतालिक पेश करना चाहता था आज, लेकिन अब वक्त नहीं रहा। शबे आशूर है, सैयदुल शहदा असहाब को जमा कर लेते हैं और जमा करने के बाद कहते हैं जो जाना चाहता है चला जाए। फिर एक जुमला कहते हैं, मैं जानता हूं आप जानते हैं कि मैं जन्नत का सरदार हूं, जन्नत मेरे साथ है, मैं वादा कर रहा हूं जो चला भी गया उसकी भी शफात कर दूंगा, जो चला भी गया उसकी भी शफात करूंगा। फिर कहते हैं अब्बास चराग गुल कर दो, कोई शर्म महसूस ना कर रहा हो कि मैं सबके सामने कैसे उठ के चला जाऊं, किसी को हया ना आए, आप चराग गुल कर दीजिए। जनाब अब्बास ने चराग पे हाथ रखा, चराग बुझा दिया। फिर जनाब सईद शहदा ने दोहराया, जो जाना चाहता है चला जाए, कोई नहीं उठा। फिर कहा जुहैर कैन, जो अभी अभी शिया हुए थे, अगर आप जाना चाहें चले जाएं। तो अब जनाब जुहैर कैन ने एक सवाल किया, कहा मौला कल क्या होगा? का शहादतें कैसे होंगी? का सर कलम कर दिए जाएंगे, बाजू काट दिए जाएंगे, बहुत बेदर्दी से शहीद किए जाओगे। कहा मौला फिर? कहा फिर तुम्हें दफनाया भी नहीं जाएगा, लाशें ऐसी धूप में पड़े रहेंगे। कहा मौला ये कितनी मरतबा होगा? कहा एक बार। कहा अगर है हुसैन 70 मरतबा या 70,000 मरतबा हमें मार के काट के धूप में जला दिया जाए, पूरी जिंदगी कब्र नसीब ना हो, अब जब हमने आपको पहचान लिया है हम कभी आपको छोड़ के नहीं जाएंगे। जानते हो उस मौके पे जनाब सईद शहदा ने क्या कहा? एक मरतबा मदीने का रुख किया और रो के कहा, नाना जैसे अल्लाह ने असहाब मुझे दिए हैं वैसे असहाब ना आपको मिले, ना मेरे बाबा को, ना मेरे भैया हसन को। आप सब कहते थे आ जाओ, वो आते नहीं थे, मैं कहता हूं चले जाओ, ये जाते नहीं। इश्क आले मोहम्मद, इश्क हुसैन इब्ने अली। थोड़ा सा आज मैं शायद वक्त ज्यादा ले जाऊं, कोशिश करूंगा वक्त के अंदर तमाम करूं। और सुबह आशूर कहते हैं जनाब सैयद शहदा, जब सारे असहाब शहीद हो गए असर के वक्त, जो आना चाहता है आ जाए, जो हल में नासिर यंसुरना, जो मदद के लिए आना चाहता है आ जाए, लेकिन कोई नहीं आया। मौला अगर आपने बुलाना ही था तो फिर जाने के लिए क्यों कह रहे थे? आयतुल्लाह शेख जाफर शुश्तरी ने बहुत दकीक बहस की है, बड़ी इल्मी गुफ्तगू की है। क्या आया माजल्ला तजाद है हुसैन के कलाम में? रात में कहते हैं चले जाओ, दिन में कहते हैं आ जाओ। रात में क्यों कह रहे हैं चले जाओ अगर दिन में बुलाना है? का नहीं, तजाद नहीं है। रात में अपनों से कह रहे थे जो जाना चाहता है चला जाए, दुनिया को समझा रहे हैं देखो मेरे जितने भी हैं उनमें कोई बुरा नहीं है, अगर होता तो चला जाता। कहा और दिन में मैंने अपने कातिलों से कहा जो आना चाहता है आ जाए, कहा उनमें कोई अच्छा नहीं था, होता तो आ जाता। मौला ये बताना क्यों जरूरी था? कहा जितने मेरे हैं ना उन सब पे कयामत तक सलाम है, हर नबी हर इमाम आके सलाम करेगा, हुसैन आपके जितने भी साथी थे उन सब पे सलाम हो। कहा ऐसा ना हो इन साथियों में कोई बुरा रह जाए। और कहा अगले दिन वो कातिल थे कयामत तक अल्लाह समेत सारे फरिश्ते मलाइका उन पे लानत करने वाले थे, ऐसा ना हो कि उनमें कोई अच्छा रह जाए। मैंने कहा अगर आने वाला है तो आ जाए। तो मौला ने बताया मेरे वालों में कोई बुरा नहीं है, मेरे दुश्मनों में कोई अच्छा नहीं है। हुसैन किस रास्ते पे लेके चले हैं अब मैं पेश करना चाह रहा हूं। असहाब हुसैनी कौन है? जनाब सैयद शहदा शब आशूर जनाब जैनब कुबरा के खेमे में बैठे हैं। रिवायत कहती है जनाब जैनब कुबरा ने एक मरतबा जुमला कहा, कहा भैया आपने अपने असहाब का इम्तिहान तो ले लिया है ना, ये कहीं छोड़ के चले तो नहीं जाएंगे? भैया बाबा को असहाब छोड़ के चले गए थे, भैया हसन को छोड़ के चले गए, नाना को? कहा नहीं मेरे असहाब ऐसे नहीं है, मैंने इम्तिहान ले लिया। तो रिवायत कहती है ये जुमला जनाब हबीब ने सुन लिया, उन्होंने फौरन असहाब हुसैनी को आवाज दी, कहा ए अंसारे हुसैनी बाहर आ जाओ खैमों से। कहा अली की बेटी चाहती है हम साबित करें कि हम वफादार रहेंगे। एक मरतबा जनाब हबीब ने आवाज दी, कहा सब अपनी तलवारें निकाल लो। कहा ए अली की बेटी अगर आप हुक्म दें हम अपनी तलवारों से अपने गले काट देंगे, लेकिन कभी भी हुसैन को छोड़ के नहीं जाएंगे। उस लहजे पे जनाब जैनब ने रो के कहा, कहा अम्मा ये सब हुसैन के अंसार हैं, इन सबकी शफात कीजिएगा। अजरकुम अल्लाह, जिनमें से हर हर शफात खुद कर सकता है। जनाब जैनब कुबरा की दुआ है उन्हें। अज़ान गिरामी, बस भाई शब गुजर रही है, सुबह नमुदार हो रही है। अब आज 7वीं की शब है ना, आप जानते हैं इसमें किन किन का पानी बंद हो रहा है? आप तो अगर ज्यादा रोएंगे तो कुछ देर में पानी पी लेंगे ना, आपका पानी बंद तो नहीं है? आप जानते किस किस का पानी बंद था? कभी बच्चों का पानी बंद नहीं किया जाता। परवरदिगारा अजीब गरीब कैफियत है, ये करबला में आने वाले कैसे जालिम थे, बच्चों तक का पानी बंद कर दिया। बस भाई गुजर गए वो दिन, पानी के सबका प्यास का दिन गुजर गया। सुबह आशूर नमोदार हुई, जनाब अली अकबर अलैहिस्सलाम ने आजान दी का अल्लाह अकबर, सारी बीबियां सुन रही हैं। एक मरतबा किसी बहन ने रो के कहा कितना दर्द है अली अकबर की अजान में, ए काश ایک اور بہن جو مدینے میں ہے وہ بھی سن لیتی کتنا درد ہے علی اکبر کی اذان میں. بس بھی اجرکم اللہ. دن گزر رہا ہے, ایک ایک کر کے تمام اصحاب شہادتیں پیش کر رہے ہیں. آج آپ کے ذہن میں ہے نا 13.5 برس کے ایک جوان مظلوم باپ کے مظلوم بیٹے کی شہادت ہے. آج قاسم اپنے حسن کی شہادت کو پیش کروں, کوئی رونے میں بخل نہ کرے. آج کسے پرسہ دیں گے؟ امام حسن مشتبہ کو, وہ امام جن کے لاشے پہ تیر برسائے گئے. یہی فرق ہے امام حسن حسین میں. امام حسن کے لاشے میں تیر برسے تھے, امام حسین کا لاشا تیروں پہ رکھا ہوا تھا. اجرکم اللہ, کوئی رونے میں بخل نہ کریں. یہاں تک میں نے ایک روایت میں دیکھا ہے جناب امام حسن مشتبہ کا جب آخری لحظہ تھا تو ایک 2 برس کا 1.5-2 برس کا بچہ آیا, سینے پہ لیٹ گیا. امام حسن مشتبہ نے بہت پیار کیا, جناب فروا نے کہا قاسم اتر جاؤ سینے سے, بابا کو زہر دیا گیا ہے, کلیجے کے ٹکڑے نکل رہے ہیں. امام حسن مشتبہ نے کہا روایت کے الفاظ ہے, کہا نہیں فروا رہنے دو اسے میرے سینے پہ, مجھے قاسم سے بڑی محبت ہے, میرا دل کہتا ہے امام حسن مشتبہ کی نگاہوں میں میدان کربلا ہوگا, شاید بیٹے کا لاشا ہو. اجرکم اللہ. میں بھی پیش کروں گا مصائب کو, کوئی رونے میں بخل نہ کرے. آج ابھی زیارت برآمد ہوگی تو کیا کہیں گے جناب قاسم کا پرسہ دیتے ہوئے. ایک ماں ساتھ آئی تھی, تب ایک مرتبہ جناب قاسم کی والدہ نے بلایا, نام پہ اختلاف ہے لیکن بلایا, ماں نے بلایا, ساتھ تھی, سب نے لکھا ماں ساتھ گئی ہیں کربلا. ایک مرتبہ بلایا, کہا قاسم آپ کے بابا نے وصیت کی تھی اور کہا تھا کہ قاسم تو ضرور بھیجنا میرے بھائی کے ساتھ, بیٹا میں بیوہ ہوتے ہوئے کربلا ساتھ آئی ہوں تاکہ میں آپ کے بابا کی وصیت پہ عمل کر سکوں, میں آپ کے بابا کے سامنے شرمندہ نہ ہوں. بیٹا آپ کیوں نہیں ابھی تک گئے؟ کہا اماں جب بھی چچا سے اجازت مانگتا ہوں, چچا جان مجھے اجازت دے دے, میں جہاد کے لیے جانا چاہتا ہوں, چچا کہتے ہیں قاسم تم میرے مرحوم بھائی کے نشانے ہو, میں جب بھی اپنے بھائی کو دیکھنا چاہتا ہوں تمہیں دیکھ لیتا ہوں, میری یاد تازہ ہو جاتی ہے, قاسم تم شبیہ ہو میرے بھائی حسن مشتبہ کی. ایک مرتبہ عزیزان گرامی دن گزرتا رہا, ایک ایسا وقت آیا, روضۃ الشہداء میں مرحوم کاشی نے لکھا ہے, کہتے ہیں کہ ایک بیوی کہتی ہیں کہ جناب زینب کبریٰ سے, کہا بیوی مجھے لگتا ہے یہ میرے یتیم کے رونے کی آواز آ رہی ہے. خیموں کے باہر کسی یتیم بچے کے رونے کی آواز آ رہی تھی, گھٹنوں پہ سر کو رکھ کے جناب قاسم بیٹھے رو رہے تھے. نہ جانے کیا کیفیت ہوگی, یہ عشق ہے, شہادت کا عشق ہے, امام حسین کا عشق ہے. میں ایک اور جملہ کہوں, خدا نہ کرے گے, آپ نے دیکھا نا بیوہ ماؤں کو بڑی محبت ہوتی ہے, ہر بیوہ خاتون چاہتی ہے میرے بچے کو کوئی نہ مارے, کبھی بھی کوئی بیوہ خاتون نہیں چاہتی اس کے بچے کو کوئی مارے. ایک اور جملہ روک کے کہہ رہا ہوں, میرے طرف دیکھیے گا, جب شام غریبہ میں جناب سکینہ کو تماچے لگ رہے تھے نا, تو اس وقت بھی جناب رباب بڑی حسرت سے جناب زینب کو دیکھ رہی تھی. جب دیکھ رہی تھی نا تو جناب زینب بار بار ایک ہی جملہ کہتی ہوں گی, رباب مت دیکھو مجھے, میرا عباس نہیں رہا. رباب میرا عباس نہیں رہا, تو بیوہ خاتون کے سامنے کبھی بھی یتیم بچے کو نہیں مارا جاتا. یہاں تک سرور کائنات کہتے ہیں اپنے بچے کو بھی یتیم بچے کے سامنے پیار نہ کرو, کہیں اس کا دل نہ ٹوٹ جائے. بس بھائی ایک مرتبہ جناب امام جناب قاسم اپنے حسن کی والدہ نے سنا میرے یتیم بچے کی آواز آ رہی, خیمے کا پردہ ہٹایا, دیکھا بیٹا بیٹھا رو رہا ہے, دونوں گھٹنوں کے درمیان سر رکھے رو رہے ہیں. کہا قاسم کیا بات ہے؟ کہ اما چچا مجھے اجازت نہیں دے رہے, میں بار بار کہتا ہوں مجھے اجازت نہیں دیتے. کہا قاسم آپ کے بابا نے کہا تھا, اے فروا میں نے قاسم کے بازو پہ تعویذ باندھا ہے, اگر بہت پریشان ہو نا قاسم تو کہنا تعویذ کھول لے, قاسم اس سے زیادہ بڑی پریشانی نہیں آ سکتی. قاسم تعویذ کھولو اس میں حل لکھا ہوگا. جناب قاسم نے تعویذ کھولا, اس میں لکھا تھا یا بنیا قاسم, اے میرے لخت جگر قاسم, اذا وجدت عمک الحسین غریبا مظلوما وحیدا اتشانا, اے قاسم جب اپنے چچا کو حسین ابن علی کو تنہا پاؤ, دیکھو کہ بڑے پیاسے ہیں, مظلوم ہیں, غریب ہیں, تو قاسم
بالکل گریز نہ کرنا، اپنی جان چچا پہ قربان کر دینا. جناب قاسم نے آنسو صاف کیے، خط لیا، بابا کا خط چوما، کہ چچا دیکھے میرے بابا نے کیا لکھا. امام حسین نے بھائی کا خط لیا چوما، روضۃ الشہداء میں لکھا امام حسین نے، خط کی تحریر کو چوما، آنکھوں سے لگایا، مدینے کا رخ کیا، کہا ہے میرا بھائی مجھے غربت میں یاد رکھا. اجرکم اللہ اجرکم اللہ. بس بھائی آخری دو سے چار منٹ کی زحمت دوں گا. کیا میرے مظلوم بھائی نے مجھے غربت میں یاد رکھا؟ کہ بھیا آپ نے یاد رکھا. ایک مرتبہ تحریر کو پڑھا، کہ قاسم اب آپ ایسی سفارش لائے ہیں کہ میں آپ کو روک نہیں سکتا. تو مرحوم کاشی نے لکھا کہ ایک مرتبہ جناب سید الشہداء نے اپنی باہیں جناب قاسم کے گلے میں ڈالی، جناب قاسم نے چچا کے گلے میں باہیں ڈالی. فبدا ایب کی آن دونوں بلند آواز سے رونے لگے، فغشیا علیہما دونوں بے ہوش ہو کے گر گئے. ایک ہی بات دہراتے جاتے تھے، واہ حسنا. اجرکم اللہ اجرکم اللہ. بس بھائی آخری جملے میں یہاں پہ تمام کر دیتا، لیکن جناب قاسم کی مظلومیت یہاں پہ رک نہیں سکتی. بس بھائی آخری جملے سنیں گے رونے میں، بخل نہ کریں. آپ نے دیکھا زرہ بڑی ہوتی ہے، مردوں کے لیے بنائی جاتی ہے نا، لوہے کی زرہ ہوتی ہے. جانتے ہیں زرہ کیوں پہناتے ہیں؟ کہ اگر تیر لگے تو رک جائے، لوہے کی زرہ ہوتی ہے. کوئی تلوار کا وار کرے تو زرہ پہ رک جائے، اور اگر کبھی کوئی گر جائے تو جب گھوڑے دوڑے تو اس پہ لوہے پہ پاؤں آئے، سینے پہ پاؤں نہ جائے. جتنی بھی زرہ پہنا کے دیکھی جناب قاسم کو پوری نہیں آتی تھی، کیونکہ جناب قاسم ابھی بچے تھے، زرہ بڑی تھی. ایک مرتبہ جناب قاسم نے کہا چچا مجھے زرہ نہیں چاہیے، مجھے ایسے ہی بھیج دے. علی کا پوتا تھا. جناب سید الشہداء نے گود میں لے کے سوار کرا. بھائی اس سے زیادہ سخت جملے نہیں پڑوں گا. گود میں لے کے سوار کرایا جناب قاسم کو، جناب قاسم نے ایڑ لگائی، مقابلہ کرتے رہے. ازرق نامی ایک پہلوان تھا، اس کے بیٹے تھے، ایک ایک کر کے بیٹا بھیجتا رہا. جناب قاسم ایک ایک کو مارتے رہے. اس نے جب دیکھا نا سارے بیٹے مار دیے، تو خود آیا کہ میں خود مقابلہ کروں گا. ازرق نامی پہلوان تھا، 1000 آدمیوں کے برابر شمار ہوتا تھا. جیسے ہی وہ آیا نا تو جناب سید الشہداء نے ہاتھ اٹھا کے کہا پروردگارا وہ 1000 کا ایک ہے، میرا قاسم بڑا پیاسا ہے، پروردگارا قاسم کو فتح دے دے. جناب قاسم علی کے پوتے تھے، تلوار اٹھائی اسے مارا. جیسے قتل کیا عمر سعد نے کہا ساری فوج سے کہا حملہ کرے، مشرق کے گھوڑے مغرب دوڑے، مغرب کے گھوڑے مشرق دوڑے. میں تب دیکھیے گا کسی ملعون نے جناب قاسم کے سر کی پشت میں گرز مارا. جناب قاسم نے کہا چچا جا میری مدد کو آئیے. ایک مرتبہ جناب قاسم اپنے گھوڑے کی پشت سے زمین پہ آئے، جیسے ہی گرے گھوڑے دوڑنے لگے، لاشا پامال ہو گیا. بس بھائی ایک دو منٹ کی زحمت دوں گا. جیسے جناب قاسم گرے، جناب سید الشہداء عقاب کی رفتار سے آئے. روایت کے الفاظ ہیں، جب آئے تو پہلی مرتبہ میدان کربلا میں بلند آواز سے روئے، کہے میرے لخت جگر قاسم تو نے مجھے بلایا، بیٹا میں آ گیا تھا لیکن تیرا لاشا پامال ہو گیا. علماء نے کیا لکھا؟ اب بھائی اب آپ برداشت نہیں کر پا رہے نا، رک جا دو منٹ کی زحمت. میں نے تمام کر دیا، وقت میں تمام ہو گیا. علماء کہتے ہیں جیسے ایک مالی صبح صبح کے وقت پھول چنتا ہے، سید الشہداء نے لاشا اٹھایا، ابا بچھا کے لاشا رکھا. میرا دل کہتا خیمے سے ایک بی بی دیکھ رہی ہوگی، ابھی میرا قاسم آئے گا. جناب فروا نے کہا بی بی جناب زینب سے، میرا 13 برس کا جوان ہے، حسین ایک گٹھڑی سی لا رہے، جیسے ہی لے کے آئے گا لاشا نہ دکھانا، لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبهم. پروردگارا آج زیارات برآمد ہو رہی ہے، آپ جب ماتم کریں گے دو تابوت ذہن میں لائیے گا، ایک باپ کا تابوت ایک بیٹے کا تابوت، باپ کے تابوت پہ تیر لگے، بیٹے کے لاشے کے ٹکڑے بکھر گئے، ماتم حسین